ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن پاک اور احادیث میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی بڑی تاکید آئی ہے اور اس کو تعبیر کرتے ہیں بر الوالدین سے. حضرات محدثین اپنی حدیث کی کتابوں میں مستقل عنوان قائم کرتے ہیں کتاب البر والصلہ، جس میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کرنے کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں ان کو وہ پیش کرتے ہیں. کل کی مجلس میں صلہ رحمی سے متعلق عرض کیا گیا تھا، آج والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. یہ سورہ بنو اسرائیل کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی آیتیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، گویا ان کو اپنے بعد اطاعت کا فرما برداری کا درجہ عطا فرمایا۔ یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور بعد بعد میں فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے معاملے میں، ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہاں اولاد کے لیے مسئلہ ذرا نازک ہو جاتا ہے، اس کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں اگر ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما افن، تو ان کو ہوں بھی مت کہو۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یہاں پر بیان کرتے، کوئی اس سے کوئی کم درجہ نہیں، کوئی معمولی ایسی حرکت جس سے ماں باپ کے دل پر اثر ہو اس کی اللہ تبارک تعالیٰ اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ منہ بگاڑنا، کوئی بات والدین نے کہی اور آپ نے اس کے جواب میں زبان سے کچھ نہیں کہا خالی منہ بگاڑا، تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دی۔ یہ سب کبیرہ گناہ میں شامل ہیں۔ فلا تقل لہما افن، قرآن میں اس کی ممانعت کی گئی، نہی کا صیغہ استعمال کیا گیا، یہ سب کبیرہ گناہ میں شامل ہیں۔ فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرم بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور مہربانی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے پہلو کو انکساری سے جھکا دو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دیکھو تم ماں باپ کے ساتھ جیسا اچھا سلوک کرنا چاہیے کر نہیں سکو گے، اس لیے آخر میں اللہ سے یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ کے اوپر مہربانی فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی۔ دیکھو والدین اگر مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تاکید فرمائی، سورہ لقمان میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ زور دیں، اس ماں باپ مشرک ہیں، مشرک ہونے کی وجہ سے وہ بھی اولاد سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم شرک میں اور کفر میں مبتلا ہیں تم بھی اس کو اختیار کر لو، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات میں ان کی بات مت مانیو۔ اس آیت کا شان نزول بتلایا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرع مبشرہ میں سے ہیں، جب اسلام لائے تو ان کی وہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے، کبھی ان کی کوئی بات انہوں نے ٹھکرائی نہیں۔ ایمان لائے، ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ یہ ایمان لائے ہیں، ان کی والدہ نے ان پر اصرار کیا کہ تم جب تک کہ دوبارہ ہمارے والے مذہب کو اختیار نہیں کرو گی اور یہ جو نیا مذہب تم نے اختیار کیا اس کو چھوڑو گے نہیں، وہاں تک میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں۔ بھوک ہڑتال کر دی، کھانا پینا بند کر دیا، ایک دن بھوکی رہی پیاسی رہی، پھر دوسرے دن بھی، اور ان کے اوپر اس کا اثر ہوا، کمزوری آئی، بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ تو دوسرے بھائی بھی تھے، خاندان والے بھی تھے، ان کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا، ان کی والدہ جب ہوش میں آئیں کہا، والدہ اگر تمہاری 100 جانیں ہوں اور تم بھوک ہڑتال کر کے ہر 100 کی 100 جانیں دے دو گی تو بھی میں ایمان چھوڑنے والا نہیں۔ ان کی والدہ نے جب یہ سنا تو سمجھ گئی کہ میرے بھوک ہڑتال کرنے سے یہ باز نہیں آئے گا، وہ خود ہی انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر والدین اصرار کریں، اگر وہ زور ڈالیں اس بات کے اوپر کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، باری تعالیٰ فرماتے اس میں ان کی بات مت مانیو۔ بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک اصول بتلا دیا، وہ تمام حضرات جن کی اطاعت کو شریعت نے ضروری قرار دیا ہے، جیسے کہ ماں باپ کی اطاعت اولاد کے لیے، شوہر کی اطاعت بیوی کے لیے، حاکم کی اطاعت رعایا کے لیے، ان کو فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن وہاں ایک اصول بتلا دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں کسی مخلوق کی بات مانی نہیں جائے گی۔ ارے بھائی، اللہ کے ان مخلوق کی بات کو ماننے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے تو ہم ان کی بات مان رہے ہیں۔ اب یہی ہمیں یوں کہیں کہ تم فلاں کام کرو جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور وہ کرنے پر اصرار کریں تو ان کی بات کیسے مانی جائے گی؟ تو بہرحال جہاں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو وہاں تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ایسا اگر نہیں ہے بلکہ کوئی جائز کام ہے، مباح کام جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر، کرو تو بھی شریعت اجازت دیتی ہے، نہ کرو چھوڑ دو تو بھی شریعت کوئی جو ہے اس پر گناہ کا حکم نہیں لگاتی ہے، لیکن اگر والدین ایسے مباح اور جائز کام کے کرنے کا حکم دیں تو ماں باپ کے حکم دینے کی وجہ سے وہ کام فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے اولاد سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ حکم کا صیغہ، امر کا صیغہ استعمال نہ کریں، یوں نہ کہیں کہ ایسا کرو، بلکہ یوں کہیں کہ اگر ایسا کر لیں تو اچھا ہے، تاکہ بیٹے کو معلوم ہو جائے کہ والدین چاہتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کیوں حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم یوں کہو گے یوں کرو اور اس نے نہیں کیا تو وہ نافرمان ہوگا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب قرار دیا جائے گا، اور ماں باپ بھی نہیں چاہتے کہ وہ اولاد جو ہے اس طرح ہماری وجہ سے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوں۔ تو بہرحال یہ بہت جو ہے نازک مسئلہ ہے ماں باپ کی اطاعت کا، قرآن نے اس کی بڑی تاکید فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی۔ تو دیکھو یہاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ بھلے غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ تم بھلائی کا سلوک کرتے رہو، ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے آپ ان سے تعلقات مت قطع کر لینا بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، قرآن میں بھی تاکید ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی، حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان سے 25 سال بڑی تھی۔ وہ جو ہے ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا، صلح ہوئی تھی حدیبیہ کے اندر، اس صلح کے زمانے میں ان کی والدہ مکہ مکرمہ سے اپنی بیٹی حضرت اسماء کے پاس آئی، قتیلہ ان کا نام تھا۔ تو اس حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسی امید پر آئی کہ میری بیٹی میرے ساتھ کوئی بھلائی کا سلوک کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں کوئی معاملہ نہیں۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ مکہ مکرمہ سے میرے پاس آئی ہوئی ہیں اور وہ اس امید سے آئی ہیں کہ میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کروں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سلیہ، ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ اگر کافر ہوں تو بھی اچھے سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا، البتہ کفر و شرک والا کوئی کام کرنے پر وہ اصرار کریں تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو بہرحال قرآن پاک میں، احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا اور ان کی گویا اطاعت کی، ان کو اچھا سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ماں یا باپ، اور ان کے ساتھ وہ اللہ کے لیے اچھا سلوک کرتا ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ دیکھو آپ نے رمضان کے فضائل میں پڑھا ہوگا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ کی اطاعت کی وجہ سے سال بھر دروازے کھلے رہتے ہیں، رمضان کی خصوصیت نہیں ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی راحت رسانی کا اہتمام کرتے ہیں، تو اگر ماں باپ دونوں موجود ہیں تو دو دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اگر ایک موجود ہے تو ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اگر کسی نے ان کی نافرمانی کی تو جہنم کے دو دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہے، ماں یا باپ، تو جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، وَإِن ظَلَمَاهُ، کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر جو ہے جہنم کے دو دروازے، یا ان میں سے کوئی ایک ہے تو اس کے جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، چاہے ماں باپ نے اولاد کے اوپر زیادتی کی ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، تین مرتبہ، چاہے ماں باپ نے زیادتی کی ہو، چاہے ماں باپ نے زیادتی کی ہو، چاہے ماں باپ نے زیادتی کی ہو، تو بھی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ماں باپ سے انتقام اور بدلہ لے۔ ماں باپ کے معاملے میں بڑا معاملہ سنگین ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہیں اس سلسلے میں بہت بڑی بے احتیاطی کا اور غفلت کا شکار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی۔ ایک اور روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رضا رب فی رضا الوالد، کہ گویا اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا۔ والد کا سیگا ذو ولد، یہاں مراد والد سے کوئی باپ ہی نہیں، باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے۔ ماں گویا ماں باپ کی رضا مندی میں باپ اللہ کی رضا مندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا ماں باپ کا معاملہ بڑا محتم بشان ہے، ان کی خدمت کی طرف، ان کی اطاعت کی طرف خوب توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو میں نے روایت پڑھی یعنی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا رغم انفہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ناکام ہو، رغم انفہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، رغم انفہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ ہیلا میں یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو کہا من ادرک ابوی ہے اندل کبرے احدہما او کلاہما ثم لم یدخل الجنت، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا کسی ایک کو یا دونوں کو اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہوا، تو ایسا آدمی ناکام ہے۔ یہ حضور، اور آپ نے وہ فضائل رمضان میں روایت پڑھی ہوگی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا آمین۔ بعد میں حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج تو آپ نے ایک ایسی بات کی جو کبھی نہیں ہوئی تھی، آپ نے یہ تین مرتبہ آمین کہا، تو اس پر کہا حضرت جبریل آئے، انہوں نے تین بد دعائیں دی، ان میں سے ایک بد دعا ہوئی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، تو وہ برباد ہو جیو۔ بد دعا کرنے والے حضرت جبریل اور اس پر آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کی طرف خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری پر کتنا اچھا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشکات میں کہ ما من ولد بار ينظر الى والديه نظره رحمه الا كتب الله له بكل نظره حجه مبروره، کہ جو بیٹا ماں باپ کا فرما بردار ہو، ان کی فرما برداری اور خدمت کرنے والا ہو، اور وہ اپنے ماں باپ کو مہربانی کی نظر سے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر پر اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا۔ قالوا ولو فی یوم مئۃ مرۃ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا فرما بردار بیٹا دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کو مہربانی کی نظر سے دیکھے گا، تو کیا ہر نظر پر اللہ تعالیٰ جو ہے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اللہ اکبر و اطیب، جی ہاں اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے اور بڑی پاکیزہ ہے، اللہ کے خزانے میں کہاں کمی ہے، اس کے خزانے تو بے حساب ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں 100 کیا 1000 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور ایسے آدمی کو اللہ 1000 حج مبرور کا ثواب دیں گے، تو ابھی وہاں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اس کی بڑی اہمیت ہے، حضرات صحابہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور جو ہے دور نبوی میں اور باقی اس کے بعد کے ادوار میں بھی اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ، کہ وہ بڑے فرما بردار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے خاندان قبیلہ دوس کے جو سردار تھے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رحمت اللہ علیہ، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس زمانے میں مکہ کے کفار قریش کی عادت تھی کہ باہر کا کوئی آدمی جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا تھا تو وہ اس کو پہلے سے ڈرا دیتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہاں ایک آدمی ہے اور اس کی باتوں میں جادو کا سا اثر ہے، اور اگر تم اس کی بات مان لو گے تو تمہارے گھر میں جھگڑے ہیں، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی کے اندر، اس لیے دیکھو تو ان کی بات مت سننا۔ ان کو ایسا ڈرایا کہ انہوں نے اپنے کان میں روئی ڈال دی کہ بے خبری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کی زبان میں نہ پڑھنے پائے. چنانچہ لوگ ان کو کہنے لگے ذل قطنتین, روئی والا. لیکن اللہ کو کچھ اور مقدر تھا. چنانچہ جو ہے اللہ کے یہاں وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحن کعبہ میں, اور وہاں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اب کوئی آدمی قریب میں ہوتا ہے تو کان میں ڈانٹ لگائی ہو تو ابھی کچھ نہ کچھ آواز تو پہنچ ہی جاتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی جو تلاوت کر رہے تھے اس کی آواز ان کے کانوں میں پہنچ گئی اور ان کو قرآن بڑا اچھا لگا. تو اب وہ سوچنے لگے, اپنے نفس کو جو ہے کوسنے لگے کہ طفیل تیرے قبیلے والے تو تجھے بڑا عقل مند کہتے ہیں, وہ شاعر بھی تھے, اور تو خالی لوگوں کی بات میں آ کر کے کانوں میں تو نے روئی ڈال لی. تیرے پاس عقل ہے, تو اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے, کون سی بات غلط ہے, کون سی بات مناسب ہے, کون سی بات نامناسب ہے. تو نے خالی باتیں سن کے کان میں ڈال دی, انہوں نے روئی نکال دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو پورا سنا. دل پر اثر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر جب اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے تو یہ پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ گئے. وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں تو یہاں کئی روز سے آیا ہوا ہوں, لیکن یہ معاملہ تھا, آج اللہ کو یہی منظور تھا, میرے کان میں آواز پڑی اور اس طرح آپ کیا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت ایمان پیش کی, وہ ایمان لے آئے. انہوں نے کہا میں اپنے قبیلے کو جا کر کے ایمان کی دعوت دیتا ہوں, آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو ان کی پیشانی کے اوپر ایک نور نمودار ہوا بیچ میں نشانی کے طور پر. انہوں نے سوچا کہ میں ایمان لایا ہوں, اب میں نے بتوں کو چھوڑا ہے, میری قوم تو بیوقوف ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایک نشانی اور میرے گویا اکرام کے طور پر مجھے یہ چیز عطا فرمائی, لیکن وہ کہیں اپنی حماقت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی عیب ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ یہ نشانی دوسری جگہ منتقل ہو جائے. تو آپ نے دعا فرمائی تو ان کے کوڑے میں وہ منتقل ہوئے اور کوڑا اب چمکتا تھا. چنانچہ وہ رات کو پہنچے وہاں اپنے قبیلے میں, تو پہاڑی پر سے اتر رہے تھے تو کوڑا چمک رہا ہے. بہرحال قبیلے میں جا کر کے انہوں نے وہ ایمان کی دعوت پیش کی تو ان کے والدین ایمان لائے, ان کی اہلیہ ایمان لائی اور حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے. چار آدمی ایمان لائے فقط. بہت محنت کی, آگے پانچواں کوئی ایمان نہیں لایا. بہت محنت کر کے جب تنگ آ گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابھی اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تھے. آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ قبیلہ دوست جو ہے وہ نافرمانی پر اتر آیا ہے, آپ اس کے لیے بد دعا کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے, اللہم اہد دوسن واطنی بہم, اور ان کو میرے پاس بھیج دے. اور پھر ان کو کہا اب جاؤ محنت کرو. چنانچہ اب جو گئے اور محنت کی تو ان کے خاندان ان کے قبیلہ دوست کے 70 خاندان جو ہے ایمان لائے. حضرت ابو ہریرہ تو پہلے مرتبہ ہی لا چکے تھے, بعد میں پھر وہ اپنے ان سب جو ہے ایمان والے بھائیوں کو خاندانوں کو ساتھ لے کر کے مدینہ منورہ پہنچے. مگر خیبر فتح ہونے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ, ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی, ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا, ان کی والدہ نے بڑی مشقت کے ساتھ ان کی پرورش کی تھی, اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے. ان کو بھی ساتھ لے آئے اپنے ساتھ سفر ہجرت کے اندر, اور وہاں مدینہ میں انہوں نے رکھا اپنی والدہ کو. لیکن ان کی والدہ چونکہ ایمان نہیں لائی تھی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ بولتی رہتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی باتیں ایسی کہہ دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل گرفتہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ میری والدہ، آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دعا کی کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ بس یہ دعا سنتے ہی حضرت ابو ہریرہ دوڑے ہوئے گھر گئے۔ گھر جب پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ نے کہا ٹھہر جاؤ، وہ اندر غسل کر رہی تھی۔ جب فارغ ہوئی دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، اور ان کی خدمت ہی کی وجہ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک نہیں ہو سکے۔ دیکھو آپ جو ہے حدیث پڑھنے والے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ کی کوئی روایت آپ کو نظر نہیں آئے گی، حالانکہ وہ موجود تھے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شرکت نہیں کر سکے، بعد میں حج کیا انہوں نے۔ تو بہرحال وہ بڑے متقی و فرما بردار تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں لکھا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے، السلام علیکم یا امی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یوں کہتے تھے۔ تو جواب میں ان کی ماں کہتی تھی وعلیک السلام یا ولدی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آگے یہ کہتے تھے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرہ، کہ ماں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں کہ بچپن میں آپ نے میری پرورش کی۔ تو ماں جواب دیتی تھی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرہ، اللہ تم پر رحم کرے کہ بڑے ہو کر تو نے میری اطاعت و فرما برداری کی۔ وہ گھر سے نکلتے تھے تو یہی، واپس آتے تھے روزانہ، جتنی مرتبہ گھر سے نکلنا اور داخل ہونا ہوتا تھا یہی ان کا معمول تھا۔ دوسرا آدمی تو تھک جاؤ، لیکن نہیں، وہ اسی کا معمول تھا ان کا اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ حضرات صحابہ کے یہاں، اکابر کے یہاں بھی اس کا بڑا اہتمام تھا کہ اپنے ماں باپ اور ان کی خدمت کو اپنے لیے وہ لوگ سعادت سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ شافعیہ میں سے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں شوافے کے اندر۔ ایک آدمی نے ایک مرتبہ آ کر کے ان سے عرض کیا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جواہر اور موتیوں سے مرصع ہے، یعنی اس میں جواہر اور موتی پروئے ہوئے ہیں۔ تو جواب میں وہ کہتے ہیں صدقت مسحت بہا رجلی امی البارحہ، تم نے سچ کہا، میں نے اپنی داڑھی سے گزشتہ رات اپنی ماں کے پاؤں صاف کیے تھے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا۔ یہ حضرات اصحاب جو ہے اسلاف اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ ان کی عادت تھی کہ وہ زمین کے اوپر اپنا گال رکھ دیتے تھے اور اپنی والدہ کہتے تھے اماں آؤ اور میرے دوسرے گال کے اوپر اپنا پاؤں رکھو، جب تک کہ ان کی ماں آ کر ان کی اس درخواست کے مطابق اپنا پاؤں نہیں رکھتی وہاں تک اپنا گال اٹھاتے نہیں تھے زمین سے۔ اور وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پوری رات میں نے اپنی والدہ کے پاؤں دبائے اور میرے بھائی نے پوری رات جو ہے نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی۔ کہا میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میری رات کے بدلے میں بھائی والی رات مجھے مل جائے، نہیں، مجھے اپنی رات پر جو ہے اس کے ثواب پر گویا اطمینان ہے۔ حضرت امام علی ابن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین کے صاحبزادے والدہ کو کھانا کھلاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، ان کے کھا چکنے کے بعد کھاتے تھے، ساتھ میں نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں ساتھ میں نہیں کھاتے، تو کہا مجھے ڈر ہے، اگر ساتھ میں کھاؤں گا کبھی میں کوئی لقمہ لے رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں وہ لقمہ آئے اس سے پہلے میری ماں کی نظر اس کے اوپر پڑی اور وہ لینا چاہتی تھی لیکن میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے سبقت کر گیا، پہلے پہنچا اور میں نے وہ کھا لیا اور میں اللہ کے یہاں نافرمانوں میں لکھا جاؤں۔ اس لیے ماں کے ساتھ میں کھانا نہیں، ان کو کھلانے کے بعد اکیلے کھاتے تھے۔ حضرت جو ہے حیوہ ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں، ہزاروں ان کے شاگرد تھے، حدیث کا جب درس دیتے تھے ان کی والدہ آواز دیتی تھی اے حیوہ مرغیوں کو دانہ ڈال دو، तो वो सबक बंद करके उठते थे, मुर्गियों को दाना डालकर पानी पिलाकर आकर फिर दोबारा सबक शुरू करते थे। हजरत कोहमस रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हैं, वो एक मर्तबा कोई बिच्छू जो है घर में देखा तो मारने के लिए दौड़े तो वो बिल में घुस गया, उन्होंने अपना हाथ अंदर डाला। किसी ने कहा हजरत आपने हाथ डाल दिया कहीं काट लेगा, कहा अगर मैं अभी नहीं मारूंगा तो मुझे डर है कि बाद में वो निकल कर मेरी वालिदा अकेली घर में रहती कहीं उनको ना काट ले। तो गोया इतना ज़्यादा एक और बुज़ुर्ग हैं मुहद्दिस, उनके मुतालिक है कि रात को उनकी वालिदा ने कहा बेटा पानी पिलाओ, आँख खुली उनकी, ये पानी लेकर के आए, देखा वालिदा की आँख लग चुकी है तो पानी लेकर फजर तक खड़े रहे, आँख उनको जगाया नहीं कि उनकी नींद ख़राब ना हो, और वहाँ से हटे भी नहीं कि अगर आँख खुलेगी तो मैं उनको पानी पिलाऊँगा। इतना ज़्यादा गोया वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी का हमारे असलाफ के यहाँ एहतमाम था, और अल्लाह ताला उसकी वजह से नवाजते भी हैं, बहुत ज़्यादा नवाजते हैं। एक वाक़या लिखा है, एक मरतबा हजरत मूसा अला नबीना वाली सलातो वसलाम ने अल्लाह तबारक ताला से दुआ की कि अल्लाह मेरा जन्नत में साथी कौन है वो ज़रा मुझे बतला दिया जाए। तो अल्लाह तबारक ताला ने बज़रिए वही हज़रत मूसा अला नबीना वाली सलातो वसलाम को बतलाया कि फलां शहर में फलां मोहल्ले में एक कसाई कसाब जो है वो आपका नौजवान था, वो आपका जन्नत में साथी है। हज़रत मूसा गए वहाँ उसको देखने और मुलाकात करने के लिए, शाम के वक्त उसकी दुकान पर पहुँचे, बस वो दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, गोश्त का एक टुकड़ा लेकर ज़मीन में डाला और वो दुकान बंद कर रहा था। हज़रत मूसा ने जाकर के सलाम किया और कहा कि किसी मोमिन को तुम अपना मेहमान बनाना पसंद करोगे? उन्होंने कहा ज़रूर आप तशरीफ़ लाइए। वो अपने साथ घर ले गया, घर पहुँचने के बाद जो है उसने वो गोश्त पका करके उसका शोरबा तैयार किया, सूप, और एक जम्बीन लटकी हुई थी वो उतारी, उसके अंदर एक बुढ़िया जो है चूजे की तरह कमज़ोर उसको निकाला और उसको जो है वो उन्होंने अपने हाथ से सूप पिलाया, फिर उसके कपड़े बदले तो बुढ़िया के जो है होठ हिल रहे थे। हजरत मूसा ने अपना कान उसके करीब किया तो वो दुआ कर रही थी अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का रफ़ीक बनाई हो। हजरत मूसा ने कहा खुशखबरी सुन ले, मैं मूसा हूँ और तेरा बेटा जन्नत में मेरा रफ़ीक है। तो अल्लाह ताला वालिदैन की खिदमत के ऊपर बड़े मर्तबे लोगों को अता फरमाते हैं। डॉक्टर हैं डॉक्टर नूर अहमद, नूर अहमद नूर कराची में वो हुकूमत के बड़े प्रैक्टिशनर रहे और जो है साल आ साल तक उन्होंने खिदमत की तिब्बी लाइन के अंदर। उनका एक रिसाला है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं ऐसी ऐसी ख़तरनाक बीमारियाँ जिनका हमारे पास कोई इलाज नहीं डॉक्टरों के पास, वो माँ बाप की खिदमत और उनकी इताअत के नतीजे में अल्लाह ताला उनकी दुआओं से उनको उससे शिफा अता फरमाते हैं और उनकी मौत भी बड़ी अच्छी आती है। फिर उन्होंने कई किस्से लिखे हैं। एक किस्सा है कि एक प्रोफेसर साहब के ऊपर दिल का दौरा पड़ा और वो इतना ख़तरनाक था, हार्ट अटैक हुआ, वो इतना ख़तरनाक था कि बच नहीं सकते थे। हम लोग उसके इलाज में मशगूल थे, उसकी माँ भी वहाँ बैठी हुई थी अल्लाह से दुआ कर रही थी का मैं सुन रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से कह रही थी कि अल्लाह मैं अपने इस बेटे से राज़ी हूँ तू भी उससे राज़ी हो जा। कहे बस उसकी मौत का वक्त तो करीब आ चुका था, उन्होंने उंगली उठाई मुस्कुराए और ज़ोर से कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हुई। एक बैंक मैनेजर थे मेरे दोस्त थे, बीमार हुए और उस बीमारी के अंदर जो है उनको यरकान हो गया, यरकान के साथ साथ जो है पेट में पानी भी पड़ गया और गुर्दों ने भी काम करना छोड़ दिया। का मुझसे पहले 18 डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया था और सब ने बिलइत्तेफाक यही राय दी कि इनका ये जो है तंदुरुस्त हो सकते नहीं। का मुझे बुलाया गया, मैं आया तो मैंने भी अपने पेशरव 18 के 18 डॉक्टरों की राय से इत्तेफाक किया, लेकिन इनके वालिदैन से कहा कि अलबत्ता اس کے علاج میں سنت طریقے کا لحاظ نہیں کیا گیا، پہلے کام کرو تم، صدقہ دو اللہ کے راستے میں، اور تم لوگ صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے رو رو کر گریہ و زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ میرے اس کہنے پر کہتے ہیں علاج تو وہی سادہ تھا جو جاری کیا، انہوں نے باقاعدہ 3 روز تک خوب رو رو کر اللہ سے دعا کی، چنانچہ پھر ان کے گردے نے کام کرنا شروع کر دیا، پیٹ کا پانی بھی اڑ گیا اور 8 دن کے اندر وہ تندرست ہو گئے۔ کہا میرے والد کے ایک دوست تھے، ان کی والدہ جو تھی وہ موت کی حالت میں تھی، اس حالت میں انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کے ساتھ وہاں سے چلے آئے، اسی حالت میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کہا 3 سال کے بعد وہ بیمار ہوئے تو میرے والد نے مجھے بلایا کہ ان کا علاج کرو، میں نے ان کے لیے کوئی دوا تجویز کر کے کچھ غذا بھی تجویز کی کہ یہ غذا دی جائے، تو رونے لگے، کہنے لگے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، اتنے دنوں سے بیمار ہوں لیکن ایک نے بھی آ کر کے میری خبر نہیں لی ہے۔ تو اس پر جو ہے یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ غذا کون مجھے یہ غذا کھلائے گا۔ پھر کہا ایسا ہوا کہ 4 روز کے بعد اسی حالت میں اسی بیماری میں موت آ گئی، ان کے جسم پر چونٹیاں ان کو کاٹ رہی تھی، اسی بیٹے نے خبر نہیں لی۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی جو ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں عفو طیف نساؤکم و بر آباکم تبرکم ابناؤکم، کہ تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی زبانی میں نے خود سنا قصہ کہ دیوبند کے اندر ایک مرتبہ ایک دکاندار نے مجھے کہا، مولانا یہ سامنے دکان کے اوپر جو یہ بیٹھا ہوا ہے بوڑھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب وہ جوان تھا اور اس کا باپ بوڑھا تھا، اور وہ باپ اس دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ آیا اپنی جوانی میں آ کر کے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو نیچے گرایا اور نالی میں ڈالا۔ خیر وہ واقعہ تو ہو گیا، اس کی اولاد میں کہا لڑکے نہیں تھے، 3 لڑکیاں۔ یہ مولانا سے وہ آدمی یوں کہتا ہے دکاندار کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے تو لڑکا تو ہے نہیں، 3 لڑکیاں ہی ہیں۔ کہا میں نے ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان 3 لڑکیوں میں سے ایک برقع پہن کر کے آئی اور اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑا جیسے اس نے اپنے باپ کا پکڑا تھا، اور اس کو نیچے نالی میں گرایا جیسے اس نے اپنے باپ کو گرایا تھا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کے پاؤں میں رسی ڈالی اور اس کو کھینچ کر مکان سے آگے ایک درختوں کا جھنڈ تھا، جھاڑی تھی، وہاں تک لے کر پہنچا تو باپ کہتا ہے بیٹا بس اب آگے نہ لے جائیے، آگے لے جائے گا تو تو نافرمان بنے گا۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا اب تک کیا نافرمان نہیں تھا میں؟ تو باپ کہتا ہے نہیں، میں نے بھی اپنے باپ کے ٹانگوں میں رسی ڈال کے ان کو اسی طرح یہاں تک کھینچ کر کے لایا تھا۔ ایک کتاب نشوار المحاضرہ قاضی ابو علی تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے، وہی اولاد نے جیسا سلوک کیا ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی ان کی اولاد نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خود دیکھا ایک نوجوان جو ہے ایک بوڑھے کی کمر کے اندر بڑا رسا ڈال کر اس کے ذریعے سے کنویں میں سے جو ہے وہ جو چمڑے کا بڑا مشکیزہ آتا ہے پانی نکالنے کا ڈول، بڑا ڈول، کوس بولتے ہیں اس کو گجراتی میں، اس کے ذریعے سے اپنے باپ کے ذریعے اس بوڑھے کے ذریعے سے پانی نکلوا رہا ہے۔ میں نے دیکھ کر کے کہا ارے اللہ کے بندے ذرا شرم کر، تجھے شرم نہیں آتی اس بوڑھے کے ساتھ تو وہ اسے سلوک کرتا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے یہ میرا باپ ہے اور اس نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا۔ قدرت کا ایک نظام ہے کہ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے ماں باپ کی نافرمانی، اپنے آپ کو اس سے بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. اسی ڈاکٹر صاحب نے جو واقعات لکھے ان میں ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے کہ میں نے اپنی 40 سالہ ڈاکٹری زندگی کے اندر ایسی خراب موت کسی کی نہیں دیکھی. 3 دن تک اس کے اوپر سکرات کی حالت رہی. ایک نوجوان تھا اور جو ہے اس کا چہرہ جو ہے نیلا پڑ گیا تھا, نیلا, اور جو ہے اس کی آنکھیں باہر کو نکل آ جاتی تھی اور اس کے منہ میں سے ایک ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو. تو کہا وارڈ کے اندر, وہ جنرل وارڈ میں تھا, اس وارڈ میں جتنے بیمار تھے وہ بھاگنے لگے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر. تو کہا ہم نے اس کو وہاں سے نکال کر ایک الگ کمرے میں دور رکھا مگر وہ کیفیت جاری رہی. اور اسی طرح کا اس کے باپ نے ہم سے کہا, ڈاکٹر صاحب اس کی یہ حالت ہم سے نہیں دیکھی جاتی, اللہ کے واسطے اس کو زہر کا انجیکشن دے دو تاکہ جلدی سے موت آ جائے. تو کہ میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ ایسی حالت کیوں ہے. کہا یہ اپنی بیوی کو راضی رکھنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا, اس پر اس کا یہ حال ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی جو ہے بڑی خطرناک ہے. ایک صحابی تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نوجوان صحابی, ان کی موت کا وقت قریب آیا لیکن زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہوتا. ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہلوایا کہ اللہ کے رسول, یہ آپ کے صحابی ہیں, موت کا وقت ہے اور ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کے ماں باپ زندہ ہیں. لوگوں نے جواب میں بتلایا کہ ماں اس کی زندہ ہے, بڑھیا ہے اور وہ اس سے ناراض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں پر کہلوایا کہ تو آتی ہے یا میں تیرے پاس آؤں. اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیوں تکلیف دوں, میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں. وہ بڑھیا آئی. آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا بیٹا کیسا تھا. کہ بہت نیک, نماز روزے کا پابند, تہجد کا پابند, لیکن جو ہے اپنی بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا تھا, اس لیے میں اس سے ناراض ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو راضی ہو جا. کہا نہیں میں نہیں راضی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, بلال لکڑیاں جمع کرو اور جلا, لکڑیاں کو آگ لگاؤ اور اس کو انڈر ڈالو. تو بڑھیا ڈر گئی, کہنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہماری آگ جہنم کی آگ سے ہلکی ہے, اللہ کی قسم جب تک تو ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا کوئی صدقہ قبول ہے. تو اس کی ماں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو اور تمام ایمان والوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا کہ نہیں. چنانچہ لوگ گئے, دیکھا کلمہ جاری ہو گیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل اور کفن کا حکم دیا. آپ جنازے کے ساتھ شریک ہوئے. جنازے کے بعد, تدفین کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مہاجرین و انصار کی جماعت, جس نے بھی اپنی والدہ کی نافرمانی کی ہو اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام ایمان والوں کی لعنت, نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کرے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ فوراً توبہ کرو ورنہ ان کا معاملہ بڑا سنگین ہے. تو بہرحال یہ جو ہے ماں باپ کی اطاعت, فرما برداری بڑی اہمیت رکھتی ہے. قرآن پاک میں اس کی حدیث میں بڑی تاکید. اور ماں باپ جب تک زندہ ہیں, ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں. حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. قبیلہ بنو سلیمہ کا ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کیا اب بھی ان کی کوئی اطاعت اور خدمت کا حق میرے اوپر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام, جی ہاں, الصلاۃ علیہما. پہلی بات تو یہ کہ تو ان کے لیے دعائے رحمت کر, والاستغفار لہما, ان کے لیے تو مغفرت کی دعا کر, وانفاذ عہدہما, انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہو تو اس کو تم پورا کرو, اور وہ تمام رشتہ داریاں جو ان کی وجہ سے ہیں, ماں باپ کی وجہ سے رشتہ داریاں, یا جیسے کہ دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، بھتیجے بھانجے، یہ سب وہ رشتہ داریاں ہیں جو ماں باپ کی وجہ سے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنا، اور وہ اکرام و صدیقِ ہی ماں، اور ان کے دوست کا اکرام کرنا، گویا ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے. حضرت عمر ابن دینار دو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہے تھے مدینہ سے، راستے میں ایک دیہاتی ملا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کا گدھا اور اپنا امامہ اس کو دے دیا ہدیے میں. ہم نے کہا حضرت یہ تو دیہات کا رہنے والا تھا، اس سے کم احسان بھی آپ کرتے تو بھی وہ تو خوش ہو جاتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ان من ابر البر صلۃ الرجل اہلہ ابیہ بعدہ یولیہ، کہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی جو ہے حسن سلوک اولاد کا ماں باپ کے ساتھ یہ ہے کہ باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو یہ بھی گویا اسی میں سے ہے. تو بہرحال ماں باپ کے حقوق کو تو اتنے ہیں کہ ہم ان کو ادا نہیں کر سکتے. لکھا ہے واقعہ کہ ایک آدمی اپنی ماں کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر کے ان کو طواف کرا رہا تھا. طواف کے دوران اس کی نظر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی. لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، وہ نہیں پہچانتا تھا. لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی. تو انہوں اس آدمی نے پھر کہا حضرت میں اپنی اس ماں کو یمن سے اپنی پیٹھ پر لاد کر کے حج کے لیے لایا ہوں اور یہ طواف بھی کرا رہا ہوں، کیا ایسا کر کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرماتے ہیں تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے دکھ اور درد کی وجہ سے جو آہیں بھری تھی ان میں سے ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس زمانے میں، اور آج کی جو تہذیب ہے اس یورپین تہذیب کے نتیجے میں ہمارے مسلمانوں پر جو اثر پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آج اولاد ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کرتی. جوانی میں ماں باپ نے کتنی امیدوں سے ان کو بڑا کیا تھا، پالا تھا، آج بڑھاپے میں ان کی طرف توجہ نہیں کرتی. ضرورت ہے کہ ہم ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔